الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وهو بالهداية حقيق وَنُورًا بِهِ الْإِقْتِدَاءُ يَلِيقُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين وقاموا بنصرة الحق المبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. محترم بزرگو، دینی بھائیو، اللہ تعالی نے اس دنیا کو اختلاف کے حسن سے سجایا ہے. اس دنیا میں اگر ہر چیز یکساں ہو جائے، ایک رنگ ہو جائے، ایک ہی ناک نقشے کی، ایک ہی ڈیزائن کی، ایک ہی کلر کی اور ایک ہی طریقے کی ہو جائے تو آدمی اکتا جائے گا، جینا مشکل ہو جائے گا. زندگی کا حسن اللہ نے اختلاف میں رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ خود ہمارے اپنے بال بچے ایک ہی خون اور ایک ہی زندگی کے عناصر سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن خدا نے ان میں فرق رکھا ہے. اگر ہم اپنے بچوں میں یہ فرق نہ دیکھیں تو پہچان مشکل ہو جائے گی. اپنے بچوں کی پہچان ان کے اختلاف پر ہے. رنگ الگ ہے، ناک نقشہ الگ ہے، بناوٹ الگ ہے، سائز الگ ہے، باڈی کا پورا نظام الگ الگ ہے، سوچ الگ ہے، مائنڈ الگ الگ ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ایک گھر کی جو زینت اپنی اولاد سے ہونی چاہیے وہ اس طرح برقرار رہے. ایک چمن میں، ایک پارک میں، آپ کے پھولوں کے گملے میں ایک ہی طرح کا پھول ہو، ایک ہی کلر ہو، ایک ہی خوشبو ہو، ایک ہی ڈیزائننگ ہو، تو آپ کے پارک کا، آپ کے گملے کا حسن ختم ہو جائے گا. اس کائنات میں اللہ نے اختلاف کو حسن بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین کے اندر بھی اللہ نے اختلاف کو رکھا ہے. لیکن اس اختلاف کی دو قسمیں ہیں. ایک اختلاف وہ ہے جس کو ہم نیچرل اختلاف کہہ سکتے ہیں، اور ایک اختلاف وہ ہے جو آرٹیفیشیل ہے. نیچرل اختلاف تو بلا شبہ فطرت کا حسن ہے، لیکن آرٹیفیشیل اختلاف میں اگر آدمی جینے کا طریقہ جان لے تو وہ حسن بن جائے گا، اور اگر اس سے وہ ناواقف ہو کر جینا چاہے تو اس کے لیے وہ مصیبت بن جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اختلاف ہے، بہت ہے، ایک دو نہیں، 90% ہے، 90% اختلافات ہیں. لیکن یہ اختلافات دین کے حسن کو بڑھانے کے لیے ہیں، یہ اختلاف دین کی وسعت کو بتانے کے لیے ہیں۔ اگر یہ اختلاف نہ ہو تو دین کا حسن سمٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اس کا ایک نمونہ بتا دوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ابھی پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، لیکن اسی نماز کے پڑھنے کے طریقے میں کتنا اختلاف ہے، ایک دو نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے 4 رکعت والی نماز کے اختلاف کو شمار کیا تو انہوں نے لکھا کہ میں نے 4 رکعت والی نماز میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک اختلافات کو شمار کیا تو 200 اختلاف نکلے۔ لیکن یہ اختلافات نماز کے حسن کو بڑھانے کے لیے ہیں، انتشار پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ انسان کے مزاج اور انسان کے علم کے مطابق اس اختلاف میں جو چیز زیادہ حسین دکھائی دے اس کو اختیار ہے، وہ اس کو اختیار کر لے اور اس پر چلے۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اب یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہی آپ اللہ اکبر ہی کہیں گے تب نماز ہوگی، یا کوئی اور دوسرا جملہ بول لیں، اللہ الکبیر کہہ لیں تو نماز ہوگی، مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ الجلیل کہہ لیں، اللہ اجل کہہ لیں، اللہ اعظم کہہ لیں، میننگ کے اعتبار سے سب میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہے، لیکن اختلاف یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر ہی کہنا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ الکبیر کہیں تو اللہ الکبیر سے نماز شروع نہیں کی جا سکتی، اللہ اجل کہیں تو نماز شروع نہیں ہوگی، اللہ الجلیل کہیں نماز شروع نہیں ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہوگی، امام اعظم کہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کے بھی ہو جائے گی، آپ اللہ اعظم کہتے ہیں تب بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ میننگ اعظم کی اور اجل کی جلیل کی ایک ہی ہے، عظمت کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، نماز اس سے بھی شروع ہو جائے گی، چاہے آپ اعظم بولیں اللہ اعظم۔ شروع میں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر وہ دوسری زبان کا کوئی ورڈ بولتا ہے لیکن میننگ وہی ہوتی ہے تب بھی نماز شروع ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ بزرگ ترست، فارسی میں شروع کرتا ہے، یا وہ کہتا ہے اللہ بگ گاڈ، تب بھی ہو جائے گی، یا وہ بنگلہ دیش کی زبان میں کہتا ہے اللہ تم ہی بڑو مہان، تب بھی ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں حضرت نے اس بات پر رجوع کر لیا کہ صرف عربی زبان ہی میں نماز شروع کی جا سکتی ہے، دوسری میں نہیں۔ کتنے اختلاف ہیں، یہیں سے شروع ہوا، آپ گن لیں 4-5 تو یہی نکل گئے۔ اب یہیں سے ایک اختلاف دوسرا بھی ابھرا کہ چونکہ آپ ہاتھ بھی اٹھائیں گے تو ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ کسی نے کہا کہ ہاتھ اٹھائیں اس طرح کہ آپ کی ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو، ایسے، اور آپ کا یہ انگوٹھا کان کی لو کے سامنے ہو۔ کسی نے کہا کہ نہیں، آپ جب ہاتھ اٹھائیں تو آپ کی ہتھیلی چہرے کی طرف ہو، اس طرح۔ لیکن سحنون مالکی فرماتے ہیں کہ نہیں، جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ کی ہتھیلی اس طرح ہو۔ کئی اختلاف یہیں سے ابھر گئے۔ لیکن آپ کسی بھی طرح سے نماز شروع کر دیں، نماز کے ہو جانے میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ تو اختلاف کا حسن ہے کہ دلیل اور اس کے اندر کی حقیقت کے اعتبار سے آپ کس چیز کو زیادہ نماز کے قریب پاتے ہیں، اس طریقے سے آپ شروع کر دیں نماز، نماز ہو جائے گی. اب آپ نے جیسے بھی نماز شروع کی کر لی، جہاں تک بھی اٹھایا اٹھا لیا. بعضوں نے کہا کہ یہاں تک اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہاں تک اٹھائیں کاندھے تک. بعضوں نے کہا کہ نہیں، سینے کے اوپر تک اٹھائیں گے جب بھی کام چل جائے گا. اختلافات کے ساتھ نماز چل رہی ہے. بعض حضرات نے کہا کہ اب مسئلہ ہے باندھنے کا، ہاتھ کہاں باندھے، باندھے یا نہ باندھے. امام مالک نے فرمایا باندھنے کی ضرورت ہی نہیں، سیدھے چھوڑ دو. بعض حضرات نے کہا کہ اس طرح باندھیں کہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے اور اس کا انگلی کو گٹے پر رکھیں اور اس کو ناف کے نیچے باندھیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ناف کے اوپر باندھنا ہوگا. بعض نے کہا کہ نہیں، سینے کے اوپر باندھنا ہوگا. بعض نے کہا کہ باندھنے کی ضرورت نہیں، بائیں ہاتھ پر دوسرے دائیں ہاتھ کو رکھیں اور سینے کے اوپر ایسے ڈال لیں. چار پانچ اختلاف اسی باندھنے کے طریقے میں ہو گئے. لیکن آپ جس طریقے سے بھی نماز شروع کریں گے نماز ہوگی، کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی. یہ سب وسعت ہے. شیخ الاسلام عبد الوہاب نجدی فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو گٹے پر باندھ کر اپنے ناف کے نیچے رکھیں، یہ ادب کا زیادہ بہتر طریقہ ہے. اور ابو داؤد کی حدیث میں اس کو سنت کہا گیا ہے. بعضوں نے دوسرے اعتبار سے اوپر باندھنے کو کہا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ کہیں بھی آپ باندھ لیں آپ کی نماز نہیں ہوگی، کوئی نہیں. ہاں، جو جھگڑالو ہے، جو شریعت کی دلیلوں سے کھڑواڑ کرتا ہے، اور جو حدیث کو آپس میں آرٹیفیشیل اختلاف سے لڑاتا ہے، وہ نماز کے اندر اس طرح کے اختلافات کو حلال حرام کا مسئلہ بناتا ہے اور اس طرح امت میں انتشار بڑھتا ہے. اسی لیے ضرورت پڑتی ہے امام کی. امام ہی ان اختلافات کے اصل راز کو بتاتے ہیں. امام عبد الوہاب شعرانی کی ایک کتاب ہے الیواقوت والجواہر، وہ اسی مضمون پر ہے کہ اس میں انہوں نے اختلافات کے راز کو بتایا ہے. پھر آگے اور اختلاف شروع ہوتا ہے. اب نماز آپ نے چلیے ہاتھ باندھ کے شروع کر دی، اب قرات کا مسئلہ ہوگا، وہاں سے بھی اختلاف چلے گا. پھر ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ آئے گا، اس میں اختلاف چلے گا. امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اختلاف اب کچھ نہیں ہے، ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں، باقی کسی موقع پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود جو صحابی ہیں، وہ حضور کے ٹھیک پیچھے نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور حضور کی نماز کا مشاہدہ کرتے تھے. اور اللہ کے رسول نے جیسے بیان فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی وسلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسی تم بھی پڑھو، اپنے طریقے سے، اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے نماز مت پڑھو، جیسا دیکھا ویسی. حضرت ابن مسعود اسی کو نقل کرتے تھے. لیکن ابن عمر فرماتے ہیں کہ نماز میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کے بعد عند کل خفض و رفع، جب رکوع میں جائیں گے تب بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اور جب رکوع سے اٹھیں گے تب بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب بھی ہاتھ اٹھائیں گے. اس طرح چار موقع ہو گئے ہاتھ اٹھانے کے. امام شافعی نے اسی طریقوں کو اختیار کیا. لیکن حدیث صحیح میں یہ بھی ہے کہ سجدے کے درمیان جب سجدے سے آپ اٹھیں تب بھی ہاتھ اٹھائیں گے. اور دو موقع اور بھی ہیں جہاں ہاتھ اٹھانے چاہیے، سات موقع ہاتھ اٹھانے کے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا قوموا للہ قانتین، سکون کے ساتھ نماز پڑھو، تو یہ بار بار ہاتھ اٹھانے والی جو حرکت ہے یہ سکون کے خلاف ہے، اور ابن مسعود کی حدیث سے تائید ہوتی ہے یہ چلے گی. لیکن حضرت امام شافعی کا دیکھنا یہ تھا کہ حدیث صحیح میں آیا اس لیے اسی پر عمل کریں گے. لیکن یاد رکھیے اصول, جو لوگ لڑاتے ہیں مسلمانوں کو نماز کے مسئلے پر یا دوسری چیزوں پر اور حدیث کو بلا وجہ انتشار کا ذریعہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہی حدیث صحیح میں ہے, یاد رکھنا حدیث صحیح سے کچھ نہیں ہوتا. میں ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ حدیث صحیح سے کچھ نہیں ہوتا جب تک حدیث صحیح کا وصول سامنے نہ ہو اور حدیث صحیح کے فہم کے لیے صحیح فہم موجود نہ ہو, اس وقت حدیث صحیح قابل عمل نہیں ہے. اماموں کو خدا نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ حدیث کے اختلاف میں امام دلائل کے اعتبار سے جو زیادہ راضی اور مضبوط بات ہو اس کو لے کر کے چلیں. دیکھیے ابن عمر کہتے ہیں چار دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے. امام مالک اپنی کتاب موطا میں, حدیث کی مشہور کتاب ہے, موطا میں اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. مدینے میں رہتے ہیں, امام دار الحجرت ہیں, مدینے میں ان صحابہ کو امام مالک دیکھ رہے ہیں جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ابن عمر کی حدیث اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں جس میں چار دفعہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے, لیکن امام مالک کہتے ہیں لا ناخذ بحدیث ابن عمر, ہم ابن عمر کی حدیث کو نہیں لے سکتے, اس پر عمل نہیں کر سکتے. حدیث صحیح ہے عمل نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وصول یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ میں جن صحابہ کو دیکھا ہے اور جن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل, ہر نماز اور ہر قول فول کا مشاہدہ کیا ہے, ان کو امام مالک راجح کہتے ہیں. اور چونکہ انہوں نے مدینہ میں 80 صحابہ کو لگ بھگ دیکھا ہے جو رفع یدین یعنی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے, اس لیے انہوں نے حدیث صحیح کے باوجود ابن عمر کی روایت کو نہیں لیا. اصول ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں, گھوڑے سے گر پڑے, آپ کی پنڈلی چھل گئی, زخمی ہو گئے, آپ اپنے گھر کے فرسٹ فلور پر نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں, حضور معذور ہیں, کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں, بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں. جب نماز پوری ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہی, نماز میں امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ امام کو تم فلو کرو. اذا کبر فکبروا اذا رکع فارکعوا اذا سجد فاسجدوا واذا قعد فاقعدوا اجمعون. فرمایا کہ امام کو فلو کر کے چلو, جب وہ تکبیر کہے تم بھی کہو, جب سجدہ کرے تم بھی کرو, اور جب بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. صحابہ سے کہا کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھو اگر امام بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. لیکن بخاری کی پکی حدیث, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز ہے بخاری شریف میں اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز جماعت میں شرکت کے لیے اپنے حجرے سے دو صحابہ کی مدد سے اس حال میں چلے ہیں کہ آپ کا پیر مبارک زمین پر گھسٹ رہا ہے, لکیر بن رہی ہے. ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر میں بائیں طرف حضور جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اب یہاں سے حضور کی امامت اسٹارٹ ہوتی ہے, ابو بکر کی امامت ختم. ابو بکر صرف مکبر ہیں, حضور کی نماز کے انتقالات کو وہ صحابہ تک پہنچا رہے ہیں. اصل امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ کی نماز شروع ہو گئی ہے, نماز آپ نے پوری پڑھا دی, بیٹھ کر پڑھائی, صحابہ نے کھڑے ہو کر پڑھی. لیکن آج اللہ کے رسول صحابہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ امام بیٹھ کر پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. آپ کاہے پر عمل کریں گے؟ امام سے پوچھنا ہوگا، امام وصول بتائیں گے، تب حدیث صحیح پر عمل ہوگا۔ دونوں حدیث صحیح، لیکن آپ دونوں پر عمل کیسے کریں گے؟ ایک ساتھ ایک ہی پر عمل ہو سکے گا۔ اس لیے امام بخاری اس حدیث کو جہاں نقل کر رہے ہیں، لگ بھگ 6 مرتبہ امام بخاری نے اس حدیث کا وصول بتایا ہے کہ قال الحمیدی ناخذو بالآخر، انما ناخذ بالآخر یا انما یوخذ بالآخر۔ وہ کہتے ہیں کہ وصول یہ ہے کہ حضور کا جو آخری عمل ہے اس کو لیا جائے گا، پہلا امر کینسل۔ لہذا اب یہی ہے کہ امام بیٹھ کر عذر سے پڑھا رہا ہو تو مقتدی کو بیٹھنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عذر نہیں ہے، وہ کھڑا ہوگا۔ اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن اماموں کو خدا نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کا حل پیش کریں امت کے سامنے۔ یہ اختلافات اس لیے نہیں ہیں کہ حدیث صحیح صحیح کہہ کر کے گمراہ کیا جائے، فتنہ پیدا کیا جائے، امت کو لڑایا جائے، اور امت کے اندر بلا وجہ ایک دوسرے سے نفرت کا مزاج بنایا جائے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، حدیث صحیح صحیح کہہ کر لڑاتے ہیں، یہ دراصل امت کے لیے سخت فتین اور شرنگیز لوگ۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، حاکم، کہتے ہیں کہ ان کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ ان کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث۔ اپنی اس کتاب میں وہ ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں، اور انہی سے نقل کرتے ہیں آگے جا کر حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی، جو بخاری کے بڑے شارح ہیں، نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ہے سعید ابن الحارث، سعید ابن الحارث امام صاحب کے پاس آتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہلے امام ہیں، اور یاد رکھیے 8 صحابہ سے ان کی ملاقات سب کے ہاں ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن اوفا سے ان کا حدیث کی روایت لینا بھی ثابت ہے۔ امام بخاری جب کوئی حدیث نقل کریں گے، جو سب سے اونچے درجے کی حدیث ہوگی، ایسی 22 حدیثیں بخاری شریف میں ہیں جو سب سے اونچے درجے کی مانی گئی ہیں، اس میں 3 واسطے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث بیان کرنے کے بیچ میں 3 راستے ہیں، 3 واسطے ہیں۔ لیکن امام حنیفہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں صرف 2 ہی واسطے ہیں۔ امام حنیفہ خود تابعی ہیں، صحابی کو دیکھا ہے، تابعی ہیں، اور صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے، اس لیے امام صاحب اور حضور کے بیچ میں 2 واسطے ہیں، اونچے درجے کے ہیں، سب سے پہلے امام ہیں، اور اللہ نے ان کو خصوصی فہم اور خصوصی فقہ کا، حدیث کو قرآن کو سمجھنے کا ذوق بھی دیا ہے۔ جن مسائل میں عام طور پر ان کے زمانے کے علماء کوئی راستہ نہیں جانتے تھے، امام حنیفہ اس میں راستہ نکال دیتے تھے۔ روایتوں میں ہے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلے کا حل اس طرح نکالا کہ ایک آدمی کے گھر میں چور گھس گیا، اور اس گھر کے مالک کو اس نے پچھاڑ دیا، سینے پر بیٹھ گیا، اور اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے سارے سامان چورا کر لے جاؤں گا، لیکن خبردار اگر تم نے میرا نام کسی کو بتا دیا تو کہہ میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب سینے پر بیٹھا ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ نام بتا دیا تو 3 طلاق۔ اب مجبور ہے بیچارہ، کیا کہ اس نے کہہ دیا کہ اگر میں تیرا نام بتا دوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب جب اس نے 3 طلاق کہہ دیا تو یہ مطمئن ہو گیا کہ اب تو نام بتا نہیں سکتا، سب چورا کے لے گیا۔ اب بیچارہ پریشان، اگر نام بتا دے تو سارا سامان گیا، اور نام نہ بتائے تو سارا سامان گیا، اور نام بتا دے تو بیوی گئی۔ اب بڑی عجیب الجھن، اپنے زمانے کے لوگوں سے مسئلے پوچھ رہا، کسی کے پاس کوئی حل نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، ساری بات بتائی، امام صاحب سمجھ گئے، بہت ذہین تھے، فرمایا کہ دیکھو ظہر کی نماز میں آ جاؤ مسجد میں، میں بھی آتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ چور تیرے محلے کا ہے، اسی لیے اس نے ڈھٹائی سے یہ کام کیا ہے، اب سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہی تم گیٹ پر آ جانا، میں بھی آ جاؤں گا۔ جب نمازی نماز پڑھ کر کے نکلیں تو تم کہتے رہنا جو چور نہیں ہے، کہتے رہنا یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ جس نے نہیں چورایا تم کہتے رہنا یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ اور جب اصل چور آئے تو چپ ہو جانا، سائلنٹ، ہم سمجھ لیں گے کہ یہ چور ہے۔ یہی ہوا، وہ کہتا رہا یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اصل چور آیا تو چپ ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا پکڑ لو چوری ہے۔ یہ قدرتی ذہانت ہوتی ہے جو اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دی تھی۔ خیر، امام حاکم اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ سعید ابن الوارث یہ آیا حضرت امام صاحب کے پاس، اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا امام صاحب سے، کہا کہ ایک شخص اپنی گاڑی بیچتا ہے، کار بیچتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی کار 1,00,000 میں بیچتا ہوں۔ خریدار کہتا ہے ٹھیک ہے میں 1,00,000 میں خریدتا ہوں، لیکن بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے 1,00,000 میں بیچا، اس نے کہا میں نے خرید لیا۔ اب خریدار قاعدے میں اپنی سواری کا مالک ہے، لے جائے، لیکن بیچنے والا کہتا ہے کہ 1 مہینے تک سواری میں کروں گا۔ خریداری ہو گئی، کار بک گئی، لیکن بیچنے والا شرط لگاتا ہے کہ 1 مہینے تک یہ میرے پاس رہے گی، میں یوز کروں گا، میرے استعمال میں رہے گی۔ کیا مسئلہ ہے؟ امام صاحب نے کہا بیچنا بھی حرام ہے اور شرط لگانا بھی حرام، دونوں حرام۔ اس طرح نہ بیچ سکتے ہیں اور نہ شرط لگا سکتے ہیں۔ امام صاحب کے زمانے میں 2 فقیہ اور بھی تھے بہت اونچے درجے کے، جن کا ذکر امام بخاری نے بھی کیا ہے بخاری میں، ابن شبرما اور ابن ابی لیلا۔ اب وہ امام صاحب کے پاس سے اٹھ کر آیا حضرت ابن شبرما کے پاس، مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی کار بیچ رہا ہے لیکن شرط لگاتا ہے کہ 1 مہینے تک سواری میں کروں گا، بعد میں تمہیں دوں گا۔ بیچ بھی لیا، خریدار نے قبول بھی کر لیا، لیکن 1 مہینے تک اس نے اپنی سواری کی شرط لگا کر اپنے پاس روک لی، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیچنا بھی جائز ہے اور خریدنا بھی جائز ہے، شرط لگانا بھی جائز، دونوں جائز، بالکل اپوزٹ میں۔ امام صاحب نے کہا کہ بیچنا بھی حرام اور شرط لگانا بھی حرام، ابن شبرما نے کہا کہ بیچنا بھی حلال اور شرط لگانا بھی حلال۔ اب غور کیجئے، مسئلہ ہے، اختلاف بھی کس درجے کا ہے۔ اب وہ بیچارہ وہاں سے پھر چلا تیسرے کے پاس، حضرت ابن ابی لیلہ کے پاس پہنچا جو اس زمانے کے بڑے فقیہ، ان سے بھی یہی کہا کہ ایک آدمی اپنی کار بیچ رہا ہے لیکن وہ شرط لگاتا ہے کہ 1 مہینے تک سواری میں کروں گا۔ ابن شبرما نے تو کہا تھا کہ دونوں جائز ہے، بیچنا بھی جائز، شرط لگانا بھی جائز۔ ابن ابی لیلہ نے فرمایا کہ بیچنا تو جائز ہے لیکن شرط لگانا ناجائز ہے۔ اب انہوں نے ایک تیسری بات کہی کہ بیچنا جائز، شرط لگانا ناجائز۔ اب وہ پریشان کہ کس پر عمل کرے۔ اب پھر آیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بیچنا بھی ناجائز، شرط لگانا بھی ناجائز، اور ابن شبرما کہتے ہیں بیچنا بھی جائز، شرط لگانا بھی جائز، ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ بیچنا تو جائز، شرط لگانا ناجائز۔ آپ اب کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے آپ کے خلاف بولنے؟ امام صاحب نے کہا لا ادری ما قالا، ان دونوں نے جو کہا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں، وہ جانے، ان کے پاس دلیل ہے وہ سمجھیں، میں تو اپنی دلیل جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا لا ادری ما قالا، حدثني عمر ابن شعيب عن ابيه عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نہا ان بے ان و شرط. انہوں نے پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی چیز کو بیچے اور اپنے نفع کی اس میں شرط الگ سے لگا دے تو یہ دونوں ناجائز ہے. ایسی بکری بھی ناجائز اور ایسی شرط بھی ناجائز. حدیث بتا دی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے ان و شرط. اب وہاں سے پھر چلا ابن شورما کے پاس اور جا کے کہا کہ آپ یہ کہتے تھے, امام صاحب یہ کہتے ہیں اور ابن ابی لیلہ یہ کہتے ہیں, تو آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ دونوں جائز ہے؟ انہوں نے کہا لا ادری ما قالا, میں نہیں جانتا ان دونوں نے کیا کہا ہے, وہ جانے. حدثنی مصر ابن قدام ان محارب ابن دسار ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقتن فاشتر لی حملانها الی المدینہ. بخاری کی حدیث ہے. حضرت جابر کہتے ہیں, پوری سند بتائی, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اونٹنی بیچی اور جب میں نے حضور سے اپنی اونٹنی بیچی تو حضور نے شرط لگائی کہ تم اس پر سوار ہو کر مدینہ تک جاؤ, پیمنٹ وہیں لینا. تو میں نے بیچی, حضور نے قبول فرما لی اور شرط بھی لگائی, پتہ چلا کہ بیچنا بھی جائز شرط بھی لگانا جائز. دیکھا بخاری کی حدیث. اب وہاں سے پھر آیا تیسرے کے پاس, اب ابن ابی لیلہ سے کہتا ہے کہ دونوں یوں کہتے ہیں اور دونوں یہ دلیل دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بیچنا تو جائز لیکن شرط ناجائز. انہوں نے کہا حدثنی عروہ ابن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتری بریرہ واعتقیہا فإن الولاء لمن اعتق. بخاری میں بھی حدیث ہے. حضرت عروہ اپنے والد سے اور آگے سند سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ تو بریرہ باندی کو بیچ لے اور وہ جو اس کے مالک شرط لگاتے ہیں کہ اس کا ترکہ اس کا سامان میرا ہوگا وہ ناجائز ہے, یہ نہیں چلے گی, تم اس کو خرید لو اور آزاد کر دو, جو آزاد کرتا ہے غلام کا ترکہ اسی کو ملتا ہے, چھوڑا ہوا مال اسی کو ملتا ہے, لہذا تم مالک ہوگی اس کے چھوڑے ہوئے مال کی, مالک مالک نہیں ہو سکتے, تم خرید لو آزاد کر دو. بخاری شریف میں تو یہاں تک ہے کہ حضور اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد ممبر پر تشریف لائے, مسجد میں صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 100 بھی ایسی شرط لگائے جو کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط نہیں چلے گی. یہ شرط بھی اسی طرح کی ہے. اب تینوں باتیں دلیل کے ساتھ ہیں, حدیث کے ساتھ ہیں, پھر آدمی اردو ترجمہ پڑھ کر کے علامہ بن جائے اور ٹرانسلیشن کی مدد سے لڑتا پھرے حدیث صحیح میں یہ ہے تو کہاں تک چلے گا وہ؟ علماء کی ضرورت ہوگی اور علماء میں بھی ایرے غیر عالم کی نہیں, ایرے غیر نتو خیرے, اسپیشلسٹ عالم کی ضرورت ہوگی. جب آپ اپنے علاج کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں تو دین کے لیے اسپیشلسٹ عالم کی کیوں نہیں تلاش کرتے؟ یہ آپ کی ذمہ داری. بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل بتایا. وصول یہ ہے کہ جب آدمی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرے تو جو شرط عقد کے خرید و فروخت کے تقاضے کے خلاف ہو وہ نہیں چلے گی. یہ وصول ہے. آپ نے سامان بیچا دوسرے نے خریدا تو اس معاملے کا تقاضا یہ ہے کہ جب معاملہ پورا ہو گیا فائنل ہو گئی تو جس نے خریدا اس کی چیز ہو گئی, وہ اپنا جیسے چاہے استعمال کرے. اب آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ اب اب فالتو شرط لگا رہے ہیں کہ ایک مہینے تک نفع میں حاصل کروں گا، تو آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ شریعت کے وصول کے خلاف یہی چلے گی. تو پتہ چلا کہ اختلاف کے لیے حل موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا، لیکن جن کا علم بہت نیچے درجے کا ہے، وہ سمندر کے کنارے نائیگرا فالس کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی لہروں کا نظارہ کرتے ہیں، یہ پلپلے لوگ ہیں، ان سے سمندر کی حقیقت کا علم نہیں حاصل کیا جا سکتا. جو سمندروں کی تہ میں ڈوب کر موتی نکالتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان لہروں کی حقیقت کیا ہے. اے موج بلا، ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک طوفان کا ساحل سے نظارہ کرتے ہیں، ڈوب کے موتی نکالتے ہیں. امام ان کی تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے. خیر، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اختلاف سے نوازا ہے، لیکن یہ اختلاف زحمت کب بنتی ہے؟ جب یہ اختلاف کی حد کو اتنا آگے بڑھا دے کوئی عناد بن جائے. اسی لیے اختلاف کا حسن مٹا کر اس کو نفرت اور دشمنی کی بنیاد پر کھڑا کرنے والے لوگ امت میں فتنہ اور انتشار پیدا کرتے ہیں. اس کا حل صرف یہ ہے کہ اختلاف کو، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے، احترام کے ساتھ برداشت کیا جائے. بس واحد حل یہ ہے اختلاف میں جینے کا. اختلاف تو رہے گا، اور جو لوگ اختلاف کو مٹانا چاہتے ہیں احمق ہے، نہیں مٹ سکتا. جب یہ فطرت کا دیا ہوا اختلاف ہے تو ہم کہاں سے مٹا دیں گے؟ لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اختلاف میں جینے کا اصول سیکھ لیں. اور اصول یہ ہے اختلاف میں جینے کا کہ اختلاف کے باوجود ہم احترام کو باقی رکھیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. کبھی آپ دلی بھی گئے ہوں گے، وہاں ایک بڑے بزرگ تھے، حضرت نظام الدین اولیاء، مشہور بزرگ تھے. حضرت نظام الدین اولیاء ایک کام کرتے تھے جن میں اختلاف تھا. عجیب کام تھا ان کا، جس کو سیما کہتے ہیں. سیما کا مطلب یہ تھا کہ بزرگوں کے اوپر جب ایسی کیفیت آتی ہے کہ دل سکڑتا ہے، اللہ کے تعلق میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے دل میں، نورانیت کی جگہ کچھ ظلمت سی محسوس ہوتی ہے، تعلق میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو اس کو یہ لوگ کہتے ہیں قبض. یہ قبض تو وہ ہے جو ہم لوگوں کو ہوتا ہے، دوائیں کھاتے پھرتے ہیں قبض توڑنے کے لیے. یہ قبض وہ ہے جو صوفیہ حضرات کو ہوتا ہے، جب ان کا دل اللہ کی یاد سے کچھ ہٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ ایک عمل کرتے تھے جس کا نام تھا سیما. کسی بہت اچھے خوش آواز شخص سے اللہ کی محبت والے اشعار سنتے تھے، اور جب یہ اللہ کی محبت کے اشعار سنتے تھے تو دل کھل جاتا تھا. اس کو وہ بست کہتے تھے، اور اصطلاح میں اس کا نام ہے سیما. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیما کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں جو مسلم بادشاہ تھے، ان کی طرف سے ایک ڈپارٹمنٹ تھا، شریعت چیکنگ ڈپارٹمنٹ. اس کے اس زمانے میں بڑے افسر تھے حضرت مولانا سنامی، فخر الدین سنامی. وہ خلاف شریعت باتوں کو چیک کرتے تھے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ حضرت مولانا فخر الدین سنامی حضرت مولانا نظام الدین اولیاء کو اس سیما کے اوپر ٹوکتے تھے کہ یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، شریعت میں اس کا ثبوت نہیں. وہ اپنے دل کی کیفیت سے مجبور تھے، وہ کرتے تھے، اور بہت سے بزرگ بھی کرتے تھے، مگر حضرت سنامی کہتے تھے بدعت ہے، شریعت کے خلاف ہے، نہیں چلے گی. خود ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اختلاف میں جینا جانتے تھے. دلی میں جب آپ ایئرپورٹ کی طرف چلیں گے تو ایک بہت بڑا بورڈ راستے میں ملے گا جس پر لکھا ہے چراغ دہلی. یہ چراغ دہلی والا بورڈ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے نام پر ایک بڑے محلے کا اشارہ کرتا ہے. یہ ادھر ہے, ایک محلہ ہے چراغ دہلی. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی یہ مرید ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے اور ان کے خلیفہ بھی ہیں. یہ بھی کہتے تھے کہ سما جائز نہیں ہے, بدعت ہے. اپنے پیر سے اختلاف, پیر سے مرید اختلاف کر رہا ہے. دیکھیے, کہتے تھے کہ بدعت ہے. کسی نے نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کا مرید آپ سے اختلاف کرتا ہے. پوچھا کہ کیا کہتا ہے؟ کہا کہ آپ کا مرید یہ کہتا ہے کہ در شرع پیر متبع نمی باشد, شریعت کے معاملے میں پیر کو فالو نہیں کیا جائے گا, شریعت کے معاملے میں پیغمبر کو فالو کیا جائے گا, رسول کو فالو کیا جائے گا, پیر کو فالو نہیں کیا جائے گا. اور رسول کی سنت میں یہ سما نہیں ہے, اس لیے نہیں چلے گا. نظام الدین اولیاء نے یہ بات سنی تو فرمایا حق آنست کے او می گوید, حق وہی ہے جو میرے مرید کہہ رہے ہیں. دیکھا, یہ لوگ ضدی نہیں تھے. دو چار حدیثیں پڑھ لیں اور وہ بھی ٹرانسلیشن کی مدد سے, تو اب لڑانے لگے کہ حدیث صحیح میں یہ ہے. ایک منکی کو جنجر کا پیس مل گیا تو اس نے آ کر مسجد دار السلام کے پاس ایک شاپ کھول لیا اور کیمسٹ ہونے کا اعلان کر دیا. بیوقوفی, سمندر کو پینے والے خاموش بیٹھے ہیں اور ساحل پر کنارے پر کھڑے ہونے والے لوگ شور مچا رہے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل چلتا رہا اور حضرت سنامی ٹوکتے رہے. ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے رسول سے اس سما کی تائید کرا دوں تو مان جاؤ گے؟ کہاں, حضور تائید کر دیں تو کیسے نہیں مانوں گا, کیسے نہیں مانوں گا. کہا تو ٹھیک ہے, جس دن سما چل رہا ہو اس دن آنا. ایک دن سما کی محفل چل رہی تھی, نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی آ گئے حضرت سنامی, حضرت نے اپنے پاس بٹھا لیا اور حضرت نے اپنی چادر, فقیر کی گدڑی کہلاتی, اپنی چادر اس وقت اٹھائی اور ان کے اوپر ڈال دی. وہ چادر میں ڈھک گئے. بس چادر میں ڈھکنا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس فقیر کو کیوں چھیڑتے ہو؟ اللہ اکبر, اس درجے میں تائید. آپ فرما رہے ہیں کہ اس فقیر کو کیوں چھیڑتے ہو؟ بڑی زبردست تائید تھی. لیکن حضرت مولانا فخر الدین سلامی, وہ بھی پہنچے ہوئے ولی تھے, بزرگ تھے, صرف کتاب پڑھے ہوئے مولانا نہیں تھے, معرفت کا خزانہ سینے میں لے ہوئے تھے. وہ سنبھلے اور عرض کیا, یا رسول اللہ میں کس حال میں ہوں؟ سو رہا ہوں, جاگ رہا ہوں, مجھے اپنی حالت کی خبر نہیں, میں عجیب مدہوشی میں ہوں, آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی بات سن رہا ہوں, لیکن مجھے اپنی حالت کی خبر نہیں ہے. البتہ مجھے اس بات کی پیٹنٹ خبر ہے کہ آپ کے صحابہ نے آپ سے جو حدیثیں سنی ان حدیثوں کو جاگتی حالت میں انہوں نے سنی, بیداری کے ساتھ سنی, غفلت میں نہیں سنی, سونے کی حالت میں نہیں سنی. آپ کے صحابہ نے جاگتی حالت میں آپ کی حدیثوں کو آپ کی زبان سے سنا اور امت تک اس کو نقل کیا, اور ان حدیثوں میں یا رسول اللہ اس سما کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس لیے میں اس کو بدعت کہتا ہوں. اب جو یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مولانا فخر الدین سنامی کی کمر تھپ تھپا دی, تائید ہو گئی. لیکن بات الجھ گئی. ادھر یہ بھی فرمایا فقیر کو کیوں چھیڑتے ہو، ادھر یہ بھی فرما دیا، تھپ تھپا دیا. اسی بیچ میں انہوں نے چادر ہٹا لی. مولانا نظام الدین کہنے لگے ہو گئی تائید. سنامی فرمانے لگے کہ تائید تو ہو گئی تھی لیکن بعد میں تو حضور نے میری کمر تھپ تھپائی. بات وہیں کی وہیں رہ گئی، چلتا رہا اختلاف. اب دیکھیے اختلاف میں جینے کا طریقہ. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ مولانا فخر الدین سنامی سخت بیمار ہے اور اب ان کے بچنے کی امید نہیں. یہ سنا تو حضرت نظام الدین اولیاء بے قرار ہو گئے اور ان کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جانے لگے. مریدوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا سنامی کے گھر جا رہے ہیں ان کی بیمار پرسی کرنے، تو مریدوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں، جو آپ کو بدعتی کہتا ہے اس کے یہاں جا رہے ہیں، آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کو بدعتی کہتا ہے، پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا وہ شریعت کے امام ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں کہتے ہیں، تمہارے کہنے کی وجہ سے میں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میں تو جاؤں گا، تم کچھ بھی کہتے رہو. مرید بڑبڑاتے رہے لیکن حضرت نہیں مانے، چل دیے. بیمار پرسی کرنے پہنچ گئے، دروازے پر پہنچے، دربان موجود تھا. حضرت نے جا کر عرض کیا جاؤ حضرت مولانا فخر الدین سنامی سے سلام عرض کرو اور اجازت مانگو کہ نظام الدین آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، اجازت مانگو. خادم اندر گیا، حضرت مولانا سنامی سے بتایا کہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہیں، بیمار پرسی کے لیے اندر آنا چاہتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں. مولانا فخر الدین سنامی نے سنا تو فرمانے لگے یہ میرا آخری وقت ہے، اب چند سانسیں مجھے دنیا میں جینا ہے، رخصت ہونے والا ہوں. اس وقت آخری گھڑی میں میں نے اپنا دل اللہ سے جوڑ رکھا ہے، میں اللہ کے تعلق میں یہ سانسیں لے رہا ہوں، میں نے اپنی توجہ اللہ کی طرف لگا رکھی ہے. ایسے وقت میں میں کسی بدعتی پیر کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. کتنی سخت بات تھی. فرمایا ایسے وقت میں جبکہ میں نے اپنے اللہ سے لو لگا رکھا ہے، ایسے وقت میں میں کسی بدعتی پیر کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. جواب اتنا سخت تھا کہ خادم بھی پریشان ہو گیا، کیا عرض کرے، اتنے بڑے بزرگ کو اتنا سخت جواب کیسے دے. باہر آیا، خاموش کھڑا ہے، کچھ بول نہیں رہا. حضرت نظام الدین اولیاء سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ سخت ہے. فرمایا کہ حضرت نے جو کچھ کہا ہے حضرت ہی کے لفظوں میں بتاؤ کیا کہا ہے، اور دیکھو امانت میں خیانت مت کرنا، جس طرح کہا ہے اسی طرح نقل کرنا. چنانچہ خادم نے کہا کہ حضرت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں خدا سے لو لگائے بیٹھا ہوں، ایسے وقت میں میں کسی بدعتی پیر کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، واپس نہیں ہوئے. اختلاف میں جینے کا بزرگوں سے انداز سیکھیے. نظام الدین اولیاء نے سنا تو فرمایا دوبارہ جاؤ، حاضر خدمت ہو کر پھر عرض کرو کہ نظام الدین اپنی بدعت سے توبہ کر کے آنا چاہتا ہے. بس اب جو خادم نے جا کر دوبارہ یہ جملہ نقل کیا کہ حضرت نظام الدین فرما رہے ہیں کہ نظام الدین اپنی بدعت سے توبہ کر کے آنا چاہتا ہے، یہ سنتے ہی حضرت مولانا فخر الدین سنامی نے اپنی پگڑی سر سے اتاری
اور کہا کہ اب یہ پگڑی راستے میں بچھا دو, اب نظام الدین زمین پر نہیں میری پگڑی پر چل کر آئیں گے. اس درجے کا احترام, پگڑی بچھا دی. لیکن جب پگڑی بچھائی اور خادم نے عرض کیا کہ اب تشریف لائیے, تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے وہ پگڑی اٹھائی اور اپنے سر پر رکھ لی اور فرمایا کہ یہ شریعت کی پگڑی ہے, یہ پیر سے روندنے کے لائق نہیں ہے. سر پر پگڑی کو لیے ہوئے حاضر ہوئے, بیمار پرسی کی, اور ابھی واپس جا ہی رہے تھے, دروازے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ خبر آ گئی حضرت کا انتقال ہو گیا. بس یہ خبر سننی تھی کہ نظام الدین اولیاء چیخ پڑے, رو کر کہنے لگے, افسوس آج شریعت کا ایک ستون گر گیا. شریعت کی عمارت جس پلر پر کھڑی تھی وہ پلر ٹوٹ گیا. اختلاف لاکھ ہو لیکن جینے کا طریقہ یہ ہے کہ احترام کو ملحوظ رکھا جائے. بدقسمتی سے کچھ لوگ جو علم کے مزاج سے واقف نہیں ہوتے اور صرف اختلاف کو ہوا دینا اپنا مشن بنا لیتے ہیں, اور دو چار حدیثوں کا ترجمہ ان کو معلوم ہوتا ہے, حدیث کے وصول سے واقف نہیں, اس کے فن سے واقف نہیں. حدیث وہ نازک فن ہے کہ اس میں 60 فن ہیں حدیث کے, دنیا کا کوئی علم اتنا گہرا نہیں ہے. 60 فن ہیں, ان 60 فنوں کو جانے بغیر کوئی ماہر حدیث نہیں ہو سکتا. اس لیے اختلاف کا حل علماء کے پاس ہے, لیکن اسپیشلسٹ کے پاس. ہاں اس کے باوجود اگر کوئی اپنی بات پر چلتا ہے, لڑیں گے نہیں, جھگڑیں گے نہیں, کام یہ ہوگا کہ ہم اس کو آزاد چھوڑ دیں. یہ اس کا کام ہے کہ وہ جس کو فالو کرتا ہے اس سے پوچھ کر عمل کر کے چلے, ہر ایک سے نہ پوچھے. کیونکہ اگر آدمی اسی چکر میں رہے گا کہ ہر ایک سے مسئلہ پوچھے گا تو کہیں کچھ نکلے گا کہیں کچھ نکلے گا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ سہولتوں کی تلاش میں کبھی اس کو فالو کرے گا کبھی اس کو فالو کرے گا اور گمراہی کی طرف بڑھ جائے گا, دین سے آزاد ہو جائے گا. بہت سے لوگ یہی حرکت کرتے ہیں کہ سہولتوں کی تلاش کے لیے کبھی اس امام کے پاس کبھی اس امام کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گمراہی کے دلدل میں الجھ جائے گا. اس لیے جس امام کو فالو کرتا ہے اس کی تقلید کرے, صحیح طور پر کرے, اور دوسرے کو برداشت کرے, اس کا احترام ملحوظ رکھے. ہم مولویوں سے, آپ لوگ اس طریقہ سیکھ لیجئے, مولویوں میں جتنا اختلاف ہے کہیں بھی نہیں, اتنا کہیں بھی نہیں. سارے اختلاف کا خزانہ یہ مولوی قوم ہے, لیکن اس کے باوجود مولویوں میں آپ دیکھتے ہیں کتنا احترام ہے ایک دوسرے کا, کتنا احترام ہے. حیرت تو یہ ہے کہ یہ رات دن اختلاف ہی پڑھاتے ہیں. امام حنیفہ یہ کہتے ہیں, امام مالک یہ کہتے ہیں, امام شافی کی دلیل یہ ہے, امام احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں, سارے اختلاف رات دن پڑھاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے عقیدت کا, احترام کا, کہ امام شافی کھڑے ہو جائیں تو خدا کی قسم جھک جائیں. خود ان اماموں کا آپس میں یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اس درجے کا احترام ہے کہ امام شافی جا کر امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مزار کے پاس جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو حضرت امام کے مسلک پر پڑھتے ہیں. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا طریقہ چھوڑ دیا, فرمایا اس صاحب قبر کے احترام میں میں نے چھوڑ دیا. اختلاف میں جینے کا طریقہ یہی ہے. اگر اس طریقے کو امت اختیار کر لے تو پھر کہیں کوئی رگڑا نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. اختلاف میں کوئی حرج نہیں, جھگڑے میں بھی کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ زندہ قوم ہے مسلمان، جھگڑا تو کرے گی، تبھی تو زندگی کی علامت ظاہر ہوگی. قبرستان میں کبھی کسی مردے کو جھگڑتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اے مردہ ہے کیسے جھگڑا کرے گی؟ جھگڑا تو زندہ قوم ہی کرتی ہے، مسلمان زندہ قوم ہے، جھگڑتی ہے، کرو جھگڑا کوئی حرج نہیں، لیکن رگڑا مت کرو. اب تم رگڑے کر رہے ہو، اس رگڑے سے بچو. وقت ہو گیا، رگڑے سے بچو، اختلاف برا نہیں ہے، عناد سے بچو، اختلاف کو ہوا دینے سے بچو، اور اختلاف میں جینے کا انداز سیکھو احترام. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا، عدد ما تحب و ترضا، رب اغفر وارحم، واعف وتکرم، وتجاوز ما تعلم، فإنك انت الاعز الاکرم. اللهم انك عفو کریم، تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا ارحم المساکین، یا خیر الناصرین، برحمتک استغیث، اصلح لنا شاننا کلہ، ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين تكلنا إلى ضعف وعورة تكلنا إلى ذنب وخطيئة. اللهم حبب لنا الإيمان وحبب لنا القرآن وزينهما في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا الله علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند سكرات الموت والعفو عند الحساب وسلامة من كل زيغ وشفاء لكل داء. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا ونشكو إليك كثرة ذنوبنا وفساد أعمالنا وطول أعمالنا وهجومنا على المخالفات وتكاسلنا عن الطاعات فنعم المشتكى أنت إليه يا ربنا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغسل حوبتنا وتقبل توبتنا. اللهم اغسل حوبتنا وتقبل توبتنا. اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. ہم تو سر سے پیر تک خطا کار ہیں، تو امرزگار ہے، ہماری خطائیں دیکھتا ہے، چھپا دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو ہماری پیشانیوں پر لکھ دیتا تو کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوتا، سب ایک دوسرے پر تھوک کر چلے جاتے، لیکن مولا تو نے پردہ ڈال دیا. اے اللہ، اے اللہ، ابھی ایک محشر کا مارکا سامنے آنے والا ہے، اولین آخرین کے مجمع ہوں گے، اللہ کے رسول ہمارے محبوب ہمارے سامنے ہوں گے. ایسے میں جس امت پر حضور فخر کرنے والے ہیں، اگر یہ امت اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر ہوگی تو مولا ہمارے رسول بھی شرمندہ ہو جائیں گے. آقا ہم نے اپنے رسول کا حق ادا نہیں کیا، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، مولا ہمیں اس قابل بنا دے کہ رمضان کے اعمال کی برکت سے ہمارے گناہوں کے داغ دھبوں کو دھو دے، ہمیں پاک صاف کر دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ تو بڑے سمندر کا مالک ہے، رحمت کا سمندر تیرے پاس ہے، مغفرت کا سمندر تیرے پاس ہے، عفو عافیت کا سمندر تیرے پاس ہے. اے اللہ تو کچھ قطرے اے مولا ہماری طرف اے اللہ بھیج دے اور ہمیں پاک صاف کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، ہمارے اعمال کو پاک کر دے، ہمیں اختلاف کو ہوا دینے والا نہ بنا، اختلاف کو مٹانے والا، کم کرنے والا، اور اختلاف میں احترام کے وصول پر جینے والا بنا دے. اے اللہ بزرگوں کی روش پر چلنے والا بنا دے، نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ، اے کریم آقا ہماری حاضری کو اور تمام حاضرین کو اپنے پاک گھر میں قبول فرما لے. اے اللہ قبولیت کی ساتھ میں ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں،
اور مولا تو خود کہتا ہے کہ بندے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ہمیں واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے, اگرچہ ہم ایسے نالائق بندے ہیں کہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی, اور تجھے حیا آ گئی, تو نے پردہ ڈال دیا. مولا ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے اور ہمارے ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا, اپنی رحمت کی بھیک ڈال دے, ہدایت کی بھیک ڈال دے, قبولیت کی بھیک ڈال دے, مغفرت کی عفو عافیت کی بھیک ڈال دے. اے اللہ اس امت پر ہر طرف سے یلغار ہے, مولا ہم کمزور ہیں, کمزور حالات میں آئے ہیں, مخالف ہوائیں چل رہی ہیں. اے اللہ ہمیں تو دین کی چٹان پر کھڑا کر دے تاکہ یہ لہریں خود اپنا رخ موڑ لیں اور مولا ہمیں بہا کر نہ لے جائیں. اے اللہ ہم لہروں کے مقابلے پر ہیں, ہمارے رسول ہمارے بیچ میں ہوتے اور ان حالات میں ہمیں دیکھ لیتے, آپ دعا کر دیتے کام بن جاتا. آج کوئی ہمارے حق میں دعا کرنے والا بھی نہیں ہے, یہ امت یتیم ہے, جس دروازے پر کھڑی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اے اللہ اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, جو چاہتا ہے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا ہے. اے اللہ تو ہم کمزوروں کا سہارا ہے, ہمیں بے سہارا نہ فرما. اے اللہ اپنی ذات پاک کا سہارا دے دے, رجال غیب سے ہماری مدد فرما, ہماری نصرت فرما, ہمارے حالات پر رحم فرما, ہمیں مشکلوں سے نکال دے, ہماری مشکل کشائی فرما دے, حاجت روائی فرما دے, بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ مقروضوں کو قرضوں کی ادائیگی کی سبیل نصیب فرما دے. اے اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں شادی کا مسئلہ ہے, خزانے غیب سے مناسب رشتہ عطا فرما دے, عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری نئی نسل کی, نیو جنریشن کی, اے اللہ خصوصی طور پر حفاظت فرما, ان کو ایمان پر استقامت نصیب فرما, نئے ماحول کے زہریلے اثرات سے ان کو بچا دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں رد نہ فرما, مولا رد نہ فرما, ہمیں مقبول ساعت میں تو نے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے تو قبولیت کے ساتھ ہمیں گھروں تک واپس فرما. اے اللہ رحمت کی بھی عطا فرما, ہم حق نہیں مانگتے تیرا فضل مانگ رہے ہیں, اپنا فضل ہمیں عطا فرما, جو مانگا وہ سب عطا فرما, جو ہمارے رسول نے مانگا وہ بھی ہمیں عطا فرما, اور جن چیزوں سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں پناہ عطا فرما. ہماری سب کی دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.